بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 جون 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت تقویٰ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، آپ حضرات سے مہینے یا دو مہینے بعد ملاقات کا کوئی نہ کوئی سبیل بن جاتی ہے. اس جمعے کو چھوٹے بھائی حافظ عاطف سعید جمیل تنظیم اسلامی ہیں، کراچی کا ایک پروگرام ان کے لیے مختص تھا، اس کے لیے وہ کل صبح روانہ ہو گئے، اور کل ہی شام کو فون کر کے انہوں نے پھر میرے ذمے لگایا کہ ان کے عدم موجودگی میں یہ ذمہ داری پھر مجھے ادا کرنی ہے. اگرچہ جو حضرات بھی اس مسجد کے پرانے شرکاء میں سے ہیں، یقیناً ان کے علم میں ہوگا کہ والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال سے پہلے کا کچھ دورانیہ ایسا رہا ہے، غالباً 3 سال، کہ جس میں وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ یہاں اس خطاب جمعہ کی ذمہ داری نبھاتے رہے. لیکن اس سے پہلے کا دورانی اگر آپ حضرات کی یادداشت میں ہو تو کم و بیش بھی 12 یا 15 سال یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر رہی، اور یہ احساس میں بارہا آپ حضرات سے شیئر کرتا رہا ہوں کہ قرآن حکیم کے وہ مخصوص مقامات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا ہے، بارہا میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا رہا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. آج کی اس نشست کے لیے سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں یہ 3 ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں جو والد محترم کی بہت پسندیدہ بھی تھی، اور انہی 3 آیات پر مشتمل ایک کتابچہ مسلمانوں کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل بھی موجود ہے، جو حضرات اس کے تفصیل میں مطالعہ کرنا چاہیں باہر ہمارے اسٹال کے اوپر وہ کتاب کیا اویلیبل ہے، آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا آج کی جو بھی گفتگو میری ہوگی وہ ایک تذکیری نوعیت کی ہے، یاد دہانی، اور یہ تذکیر اور یاد دہانی جو ہے یہ ہمارے دین میں بہت اہمیت کی حامل ہے. قرآن حکیم تو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے بار بار مختلف اسالیب سے، مختلف پہلوؤں کے ساتھ، مختلف انداز میں ان حقائق کو بیان کیا تاکہ تم غور و فکر کر سکو. ایک ہی مضمون ہے لیکن یہ قرآن حکیم میں اس کا اعادہ ہو رہا ہے، بار بار تکرار ہو رہی ہے، کس لیے؟ تاکہ یہ باتیں ہماری ذہن نشین ہو جائیں. ورنہ یہ بات بھی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو دلیل دیتے ہیں اس حوالے سے کہ نماز پڑھنا جو ہے یقیناً دین کے بنیادی ستون ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ پنج وقتہ نظام جماعت کے وہ لوگ اس درجے میں قائل نہیں. میں خاص طور پر منکرین حدیث کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو یاد کر لینا کافی، کوئی شخص صبح اور شام کی ایک نماز پڑھ لے یہ بھی کفایت کرے گی. اگرچہ سب لوگوں کا خیال یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک نقطۂ نظر موجود ہے. یہاں بھی بار بار کی وہی یاد دہانی ہے، وہی تکرار ہے. فجر کی نماز اور ظہر کے درمیان تو آپ کو کچھ ایک دورانیہ جو ہے اپنے کاروبار دنیاوی کے لیے، اپنی معاشی ضرورت کے لیے پانچ یا چھ گھنٹے کا دورانیہ آپ کو مل گیا. اس کے بعد ظہر کے بعد عصر ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد، عصر کے بعد ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد مغرب، مغرب کے ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد پھر عشاء. لہذا قرآن حکیم میں جو فرمایا گیا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے، تو گویا کہ آیات قرآنیہ اصل میں یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے. اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مقام قرآن حکیم کا بہت ہی عظیم، بہت خوبصورت مقام ہے، سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں. سورہ آل عمران کی 199 آیات ہیں، اور یہ تین آیات جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی وہ 102، 103 اور 104. اور اس کی تشبیہ میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی بہت ہی خوبصورت ہار جس میں سینکڑوں موتی موجود، بہت سے ہیرے اور جواہرات جو مٹکے ہوئے ہیں، لیکن بالکل وسط میں کوئی بڑے سائز کا ہیرا، بہت بڑا موتی، بڑی قیمتی پتھر، وہ گویا کہ اس کی زیبائش کے اندر مزید اضافہ کر دیتا ہے. تو قرآن حکیم میں جو طویل صورتیں ہیں اس کا آغاز اور اختتام جو ہے وہ تو یقیناً بہت عظمت کا حامل ہوتا ہے، لیکن جا بجا اس کے درمیان میں بھی ایسی خوبصورت آیات ہوتی ہیں. سورہ بقرہ کی مثال اگر آپ کے سامنے ہو، طویل صورت ہے، اس کی اول و آخر آیات بہت عظیم. آخری دو آیات کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے خزانے تلوں کے دو خزانے، اس لیے کہ بہت ہی جامع دعائیں ہیں اس میں. یہ نظرات کو وہ آیات یاد ہوں فوراً ذہن میں تازہ ہو جائیں گی. لیکن سورہ بقرہ کے درمیان میں آپ کو آیت الکرسی بھی مل گئی، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات کی سردار ہے، سیدت آیات القرآن آیت الکرسی. اسی طرح آیت البر بہت اہم آیت جو ہمارے منتخب نصاب کا حصہ ہے. یہی معاملہ ہے سورہ آل عمران کے اس بالکل وسط میں، یہ تین آیات، اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیجئے، پھر چند باتیں جو اس کے ضمن میں تفصیلی ہیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اسلام کی حالت پر. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو باہم مجتمع ہو کر، مل جل کر، اور ایک دوسرے کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اس احسان کو کہ جو اس نے تم پر کیا تھا جبکہ تم باہم دشمن تھے ایک دوسرے کی، اس اسلام نے آ کے تمہیں جوڑ دیا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، اور تم اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے باہم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم تو آگ کے گڑھے کے بالکل دہانے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی تبیین فرماتا ہے، کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت کے رستے پر رہو. ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور دیکھو اے مسلمانوں تمہارے درمیان ایک جماعت، ایک امت، ایک گروہ موجود رہنا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف، نیکی کی طرف، ہدایت اور بھلائی کی طرف دعوت دینے والا ہو. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور معروف کا، نیک کاموں کا حکم دینے والے، اور بدی کا استحصال کر دینے والے، برے کاموں، منکرات، گناہوں سے روک دینے والے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ تین آیات جن کا بھی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف جو ہے، چھوٹا سا کتاب چاہے 60-70 صفحوں پر مشتمل، انہیں تین آیات کو موضوع بنا کر مسلمانوں کے لیے صحیح نکاتی لائے عمل۔ اب آئیے سب سے پہلی آیت کی طرف، اور یہ آیت جو ہے آپ حضرات اکثر، خاص طور پر جب سے ہمارے ہاں شادی بیاہ کے رسومات کے ضمن میں ایک اصطلاحی تحریک کا آغاز ہوا تھا، اور جو بھی خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس موقع پر ان آیات کا مفہوم بھی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بہت سے حضرات یقیناً شریک رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے اسی خطبہ نکاح کی چار آیات میں سے ایک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہاں پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے، تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی اصل میں وہ ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو آپ کو صراط مستقیم پر رکھتی ہے، اگرچہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی خوفناک شے نہیں ہے کہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی تو صفات میں الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان، انتہائی شفیق، انتہائی رحم فرمانے والا، اور لفظ رحمان کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے الرحمن۔ فوراً آپ حضرات کے ذہن میں سورہ رحمان بھی آ گئی ہوگی، اس لیے کہ اس کی چار آیات بہت جامع ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو صفت رحمت سے آغاز کیا گیا سورہ رحمان کا، جہاں میں نے آیت الکرسی کے بارے میں عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی آیات کی سردار ہے، وہی حضور نے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن قرار دیا۔ سورۃ الرحمن عروس القرآن، جس طرح دلہن جو ہے اس کی خوبصورتی اور اس کی زیبائش کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑا بنایا سنوارا جاتا ہے، اس کے سنگار سب کچھ ہوتا ہے، یہی معاملہ سورہ رحمان کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر جو ایک فوتی ہم آہنگی ہے، جو رتم ہے، اور خواہ آپ کو اس کے معانی اور مفاہیم جو ہے اس تک آپ کی رسائی نہ بھی ہو، تبھی اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے قلب و ذہن کے اوپر سورہ رحمان کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ سنیں تو آپ جھوم اٹھیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک صوتی ہم آہنگی بھی ہے، جمال بھی اور جلال بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اور خاص طور پر وہ آیت مبارکہ جو سورہ رحمان میں 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی، قرآن میں کسی اور آیت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ ایک ہی سورت میں اتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو احسانات تم پر ہیں، اس کے لیے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس کی ناشکری کرو گے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر اس کو اپنے اوپر جو ہے اس کا ادراک کرنا چاہے کہ مجھ پر اللہ کی کتنی نعمتیں، گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو گے تو اس کا احسان نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ تو تقویٰ تو اصل میں کہتے ہیں خدا خوفی اس معنی میں کہ میرا خالق اور مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے اس کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے، مجھے اپنے قلب و ذہن پر ہر وقت یہ خیال جو ہے مجھے دامنگیر رہنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ روح تقویٰ تو اسی کو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دینداری کا لبادہ اوڑھ لے، لیکن یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ کتنا ہے، خدا خوفی کتنی ہے۔ اگر انسان کی جلوت اور خلوت میں تضاد ہے، لوگوں کے سامنے کوئی اور پرسنالٹی، اور جہاں معاملہ خلوت کا آ گیا یا جہاں معاملہ جو ہے بیرون انسانی لین دین کا آ گیا، تو اب شخصیت کا جو پرتو ہمارے سامنے ہے وہ بالکل اپوزٹ ہو اس کے، تو یہ چیز ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے تو اوجھل نہیں۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. انسان کو معلوم ہے من آنم کے من دانم ہے کتنے پانی میں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقویٰ اصل میں اپنے خالق اپنے مالک اپنے رب کی کلیتاً اطاعت اور اللہ کی ناراضگی اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنا. تقویٰ کے معنی ہے بچنا, کس شے سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا, معصیت سے بچنا, بغاوت اور سرکشی سے بچنا, اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی, پھر تازہ کر لیجیے ذہن میں. میں نے تو اپنی گفتگو کا آغاز یہ کیا تھا کہ قرآن حکیم تو ہے ہی یاد دہانی, بار بار کی تکرار. ان سے جب سوال کیا گیا تھا کہ تقویٰ کا اصل مفہوم کیا ہے تو انہوں نے بڑی خوبصورت تمثیل سے واضح کیا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کو خاردار جنگل میں سے گزرنا ہے کہ جس میں جھاڑیاں بھی ہیں, کہیں سانپ اور بچھو کا ڈر بھی ہے, کسی درندے کا بھی اندیشہ ہے کہ کسی جھاڑی کے عقب میں اچانک زخم لگا کر جو اس کی گردن دبوچ لے, اب جو محتاط طرز عمل اس شخص کا ہوگا کہ پھونک پھونک کا قدم رکھے گا کہ اس کے پاؤں جو ہیں زخمی نہ ہو جائیں, کہیں کانٹے دار کوئی پودا رستے میں آ گیا اس سے اس کے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں, ذرا سی سرسراہٹ ہوگی فوراً چکنا ہو جائے گا کہ کہیں کوئی سانپ اپنے دل سے نکل اور اس کو ڈس لگے, ذرا اور کچھ فاصلے سے ذرا کوئی آواز آئی تو فوراً جو ہے وہ ہوشیار ہو جائے گا کوئی درندہ اس پر حملہ نہ کر دے. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں تقویٰ کی روح. اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو پھونک پھونک کا قدم رکھنا کہ کہیں اس کا دامن جو ہے کسی گناہ کسی معصیت سرکشی اور بغاوت میں ملوث نہ ہو جائے, اور یہ وہ شے ہے کہ جس کا تعلق انسان کے قلب و ذہن سے. اگر اللہ کی یاد جو ڈرائیونگ فورس میں نے کہا وہ اسی معنی میں قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ جو لوگ کلمہ شہادت ادا کرتے ہیں اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ گویا کہ انہوں نے ایک پالا تھا جسے پاٹ لیا, دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں آ گئے, اس کے بعد ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوا, نیک اعمال کیے, اب ان کے دل میں حقیقی ایمان جاگزی ہو گیا. الذین آمنوا ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا احسنوا. وہاں دو مرتبہ تقویٰ کا ذکر کیا گیا, وہ لوگ کے جو ایمان لائے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے, پھر تقویٰ اس میں اور ان میں اور مزید پیدا ہوا, پھر مزید خدا خوفی پیدا ہوئی, اللہ کی شریعت اللہ کے احکامات کی جو ہے فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوا, پھر وہ ایمان کی سطح پر پہنچ گئے. ثم اتقوا واحسنوا, اور یہی ڈرائیونگ فورس تقویٰ ہے جو انسان کو مقام احسان تک پہنچا دیتی ہے, جو بلند ترین مقام ہے. حدیث جبرائیل کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں مطالعہ آپ کو جو حضرات بھی باقاعدہ شریک رہے ہوں, اور اب تو غالباً ایک یا دو سیریز کے اندر وہ 40 احادیث جو والد محترم نے یہاں بیان کی تھی غالباً وہ ڈی وی ڈی کی شکل میں باہر موجود ہے, اسٹال پر آپ حاصل کر سکتے ہیں. انہیں تین سٹیجز کا ذکر کیا گیا تھا. حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر سوالات کیے, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی عن الاسلام, ذرا مجھے بتائیے اسلام کی تعریف کیا ہے, ڈیفائن کیجیے اسلام کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. اسلام کی بنیاد تو چار پانچ چیزوں پر ہے, کلمہ شہادت اور چار ستون ہیں, نماز روزہ حج اور زکات. اسلام کی ڈیفینیشن مکمل ہو گئی. اب دوسرا سوال حضرت جبرائیل نے کیا, اخبرنی عن الایمان, تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا, ان تؤمن باللہ وملائکته ورسله وکتبه والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان ان حقیقتوں کو تسلیم کر لینے کا نام ہے, یقین قلبی کے ساتھ ان حقائق کو تسلیم کر لینا. اللہ پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, نبیوں رسولوں پر ایمان ہے, بعث بعد الموت پر ایمان ہے, مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے. اور تیسرا سوال انہوں نے احسان کے بارے میں کیا تھا, اخبرنی عن الاحسان, یہاں اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو جو ڈیفائن کیا، جو ڈیفینیشن تھی، اس کو نوٹ کیجیے، بہت مختصر الفاظ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ بلند ترین منزل ہے جس آیت کا میں نے حوالہ دیا، جو لوگ اسلام لائے، پھر تقویٰ کی روش اور اعمال صالحہ کیا، پھر ایمان لائے، پھر مزید تقویٰ ان کے اندر پیدا ہوا اور مقام احسان تک پہنچ گئے، اسلام، ایمان اور احسان، تو احسان کی تعریف کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی بندگی اور عبادت ایسے کرو گویا کہ اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب اس کے نتیجے میں جو تمہاری عبادات کے اندر نکھار پیدا ہوگا، جو حسن پیدا ہوگا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں بھی دیکھ پاتے تب یہ تو بات معلوم ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو حسن، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو نکھار پھر انسان کے اعمال میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رضا، للہ ہی خلوص، کوئی ریاکاری نہیں. اور یہ بات جو ہے، اس کا تجربہ آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے، کوئی شخص کہیں ملازم ہے اور وہ کوئی کام کر رہا ہے، اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کا باس جو ہے اس کے قریب آ کر اسے دیکھ رہا ہے، اب وہ فوراً جو ہے، جسے آپ کہیے کہ پورا جو ہے سلیقے سے اس کام کو بڑی ہی نزاکت کے ساتھ، بڑے نکھار کے ساتھ، بڑے حسن کے ساتھ کرے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اس کا باس جو ہے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ بلند ترین منزل ہے، مقام احسان. تو یہی تقویٰ ہے کہ جو ڈرائیونگ فورس بنتا ہے انسان کو اسلام، ایمان اور احسان کے مقام تک پہنچانے کے لیے. تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تمثیل میں بیان کر رہا تھا کہ انسان زندگی ایسے گزارے جس میں، جسے آپ کہیے، پھونک پھونک کا قدم رکھنا کہ کہیں میں کسی حرام میں ملوث نہ ہو جاؤں، کسی ناجائز کام کے اندر جو ہے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام کرنا بیٹھوں، اللہ کی بغاوت اور سرکشی والے کسی رستے پر نہ چلنے لگوں. یہ محتاط روش ہے جسے تقویٰ کہا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. ترجمہ تو میں نے کر دیا، آپ نے سن بھی لیا، لیکن اس کے اندر جو گہرائی ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرو، یہ تقاضا تو ہر شخص پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے کہ ہم اس کے ادراک ہی نہیں کر سکتے، اس مقام تک پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کر دیا. میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں کہ والدین کی جو بھی کسی شخص کے بس میں ہے، خدمت بھی کر رہا ہے، کئی بوڑھے ہو گئے ہیں، فرض کیجیے خالج کا کوئی عارضہ لگ گیا، اس میں پوری خدمت کی ہے، اس کے باوجود بھی کبھی اولاد یہ نہیں کہتی کہ میں اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کے حقوق کا حق ادا کر چکا ہوں، نہیں کہتے. اس لیے کہ آگے منزلیں اور ہیں. ایک شخص بڑی محنت کر کے ایک مقام تک پہنچ گیا، لیکن ابھی اگلا مقام تو موجود ہے، وہ تو انلمیٹڈ ہے. جو قرآن میں کہا گیا، وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ نیک اعمال اور تقویٰ والا میدان تو اتنا وسیع ہے کہ جتنے انسان کے اندر بس ہے اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. سورۃ تغابن کی جو آیت ہے، فتقوا اللہ ما استطعتم، جب وہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام کو ریلیف ہوا تھا، اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام تو گھبرا اٹھے تھے کہ حضور ہم میں سے کون شخص ہے کہ جو اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرنا اگر یہی معیار ہے کامیابی کا تو اس مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، تو بہت اونچا مقام ہے. پھر سورہ تغابن میں جب آیت نازل ہوئی، فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جو تمہارا دائرہ کار ہے، جو دائرہ اختیار ہے، اس میں تو کم سے کم اللہ کے تقویٰ اختیار کرو. اب یہاں گویا کہ ہر شخص مکلف ہے اس دائرہ کار کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے فراہم کیا. کتنی ذہانت ہے، کتنی فطانت ہے، کتنی قوت گویائی ہے، کوئی غلط موقف کی بات آپ کی زبان سے نکل گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے چرب زبانی ایسی دی ہے کہ دوسروں کو قائل کر لیا، اگرچہ آپ کا ضمیر ہے اندر سے ملامت کر رہا ہے بات غلط ہے، لیکن زبان ہے نا کہ جو انسان کے، جس کو غالباً مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اس جو اصل میں کرائے کا وکیل ہے، ایک مقدمہ ہے اس کے حق میں دلائل بھی آپ کی زبان دے دے گی، اس کے خلاف بھی دلائل دے دے گی. یہ تو کرائے کا وکیل ہے، جس طرف آپ چاہیں گے اس کو بھوڑ دیجئے. تو فتق اللہ مستطاعتم، جو دائرہ کار اللہ تعالی نے تمہیں دیا، جو قوت کار دی ہے، جو استعداد دی ہے، جو ذہانت و فطانت دی ہے، جو معاملہ فہمی دی ہے، اور تو اور جو انوائرمنٹ دیا ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جو کسی نیک گھرانے میں بہت ہی عبادت اور زہد اور تقویٰ کے معیار پر پورا اترنے والا گھرانہ اس میں پیدا ہوا، اسے بچپن ہی سے وہ فضا میں اثر آ گئی. اور ایک شخص ہے کہ جو کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں سرکشی ہے، بغاوت ہے، فسق و فجور ہے، گناہ جو ہے وہ شیطان ننگا ناک ڈاک رہا ہے. ان دونوں سے مواخذے کے پیمانے اللہ کے الگ ہیں. ایک شخص کو تو بالکل بچپن ہی سے وہ ماحول میں اثر آ گیا تھا، اس کے لیے پیمانے سخت ہو جائیں گے. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس کی نشو نما ہوئی کسی ایسے گھرانے میں کہ جہاں معصیت عام تھی، جس کے لیے میں نے الفاظ استعمال کیے کہ شیطان ننگا ناچ ناچ رہا تھا، اس کے باوجود بھی اگر وہ تقویٰ کی روش پہ رہا ہے تو یہاں معاملہ بالکل، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں معاملہ پیمانہ بالکل الگ ہو جائے. تو فتق اللہ مستطاعتم، یہ استطاعت کا جو دائرہ کار ہے اس کا اطلاق ہر شخص پر علیحدہ ہوگا. کلہم آتی یوم القیامت فردا، ہر شخص کو اللہ کے حضور جو حاضر ہونا ہے تو اپنی انفرادی حیثیت. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اسلام کی حالت. اب یہاں ذرا رک کر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اسلام کہتے کسے. ہم سب تو اس بنیاد پر مسلمان ہیں کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہو گئی، بہت بڑی سعادت، اس میں ہمیں کوئی محنت کرنی نہیں پڑی، ہمیں گھر بیٹھے بالکل جو ہمارا شعوری زندگی کا ابتدائی دور تھا وہیں سے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا. ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہوتا ہے بچپن ہی میں جو ہے، اپنے والد کی انگلی جو ہے پکڑ کے جو ہے آپ مسجد جا رہے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو جو ہے جمعے کے دن تیار کرا کے بھیجا جا رہا ہے، پھر روزہ کشائی ہو رہی ہے، پھر یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں جو بچپن ہی میں آپ کو میسر آ گئی، صرف کس بنیاد پر کہ آپ کی پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی. اور یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، اور اس کو کبھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تکرار کی بات ہے، کہ میری یا آپ کی کسی شخص کی اگر پیدائش کسی ہندو یا سکھ یا یہودی یا عیسائی گھرانے میں ہو جاتی تو کتنا کچھ امکان تھا ہمیں اسلام اور قرآن جیسی دولت ہمارے ہاتھ آتی، کتنا امکان تھا؟ ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں. تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا احسان ہے. اسلام اصل میں یہ جو ہمیں گھر بیٹھے ایک دولت مل گئی نا، لہذا اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. قرآن کی اس لیے قدر نہیں کہ ہم نے بچپن سے دیکھ لیا، اس کو پڑھ لیا، اعلیٰ ثواب سمجھا. ایک وہ شخص کے جس نے مختلف ریلیجنز کی باقاعدہ کمپیریٹو اسٹڈی کی ہو، جوڈائزم کا مطالعہ کیا ہے، جینزم کو دیکھ کھنگال لیا، کرسچینزم کو دیکھ لیا، جوڈائزم سب تمام چیزیں دیکھ لی، اور اس کے بعد اس نے جب قرآن پڑھا تو اس کے دل کی کلی کھلی. ٹھیک ہے، اصل شے تو یہ ہے، ہمیں تو اس کے نعمت ہونے کا ادراک نہیں. علامہ اقبال کا وہ شعر آپ والد صاحب بھی اکثر پڑھا کرتے تھے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. دنیا بھر کے فلسفے گزارنے کے بعد بلاخر جا ای جاس، یہ قرآن ہے اصل شے. دوسری آیت جو تھی واعتصموا بحبل اللہ، مجھے فوراً یاد آیا علامہ اقبال نے، والد محترم نے تو اصل میں علامہ اقبال کو شارح قرآن کا لقب دیا تھا، کہ قرآن حکیم کی جو شرح انہوں نے کی، خاص طور پر فارسی اشعار کے اندر جس طرح قرآن حکیم کے پیغام کو سمو دیا، انہیں الفاظ سمجھے تھے. احتسامش کن کے حبل اللہ اوس، ان کے ایک شعر کا مصرع ہے، پورا شعر تو مجھے یاد نہیں. فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، وہی اس طرح احتسامش کن کے حبل اللہ اوس، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے رسی یہ قرآن ہے. تو اسلام کا نعمت ہونا اور انسان کے دل میں اگر کسی شے کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم کیسے اس سے توقع کریں گے کہ اس کی کوئی قدر کریں گے، اس کے لیے کوئی شکر گزاری کا وہ شکر باللسان ہو، شکر بالقلب ہو، شکر بالجوارح ہو، یہ تمام چیزیں تو کہیں دور کی کہانیاں بن جائیں گی. سب سے پہلے یہ بات تو اپنے اندر تسلیم کرو. تو اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے حکم کے سامنے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی بندگی نہیں چاہیے کہ جس میں کوئی حصہ جو ہے آپ نے مخصوص کر لیا کہ یہاں تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، باقی میری زندگی کا بڑا حصہ جس کا تعلق میری معاش یا معاشرت سے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی سے آزاد. یہ اطاعت اللہ کو نہیں چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اگر اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو اس کا ہر حکم واجب الاطاع ہونا چاہیے. یہ عبادت کا اصطلاح کہاں سے آگے، عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو. اور غلام یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے آقا کے آدھے حکم مانے گا آدھا نہیں مانے گا. اس کے بعد تو آقا کو اختیار ہے کہ جو چاہے اسے سلا دے. اور جس دور میں یہ غلامی کا سلیوری کا انسٹیٹیوٹ موجود تھا اس میں کوئی آقا کو یہ بھی اختیار تھا کہ وہ اس کا گلا کاٹ کے اس کا تن سے، اس کے سر کو جو ہے تن سے جدا کر دے، کوئی اس سے مواخذہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ تو اس کا غلام ہے. تو عبد غلام کو کہتے ہیں، عبادت غلامی اختیار کرنا. اب گویا کہ اس کے اندر ان بلٹ یہ بات موجود ہے کہ جو مرضی میرے آقا کی ہے، جو حکم میرے آقا کا ہے سر آنکھوں پر. یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی آزاد مرضی سے کچھ حصہ جو اس کے احکامات کا پسے پش ڈال دوں اور کچھ احکامات کو تسلیم کر لوں. منطقی بات ہے، دو چار کی طرح کی بات ہے. اور یہی معاملہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے جو غیظ و غضب بھڑکا. ہم سے پہلے امت مسلمہ کون تھی؟ یہود، حامل کتاب حامل شریعت. اور ان کے بارے میں کہا گیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت، ہمارے احکامات کا ایک حصہ تو تم تسلیم کرتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، اور ہماری یہ دیا ہوا احکامات اور ہماری شریعت کا دوسرا بڑا حصہ پسے پش ڈال دیتے ہو؟ معاش اور معاشرت تمہاری آزاد ہے ان احکامات سے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے. اگر یہ روش ہے تمہاری، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو کوئی بدلہ نہیں ہے ایسے شخص کا سوائے اس کے کہ اسے اس دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اب یہ باتیں جو ہے صرف کہنے کی اور سننے کی اور سر ہلانے والی تو نہیں، یہ غور و فکر کرنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اطاعت قبول نہیں ہے کہ جس میں اس کی بندگی کے حصے بکرے کر دیے جائیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس بات کا اہتمام کرو کہ اسلام پر رہو گے، اللہ کا ہر حکم جو ہے تمہارے لیے فرما برداری کا موجب ہوگا، لازمن کرو گے، تا آ کے تمہیں موت آ دبوچے. موت تک، زندگی کے آخری لمحے تک اسلام پر کاربند رہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام. اب کوئی شخص اگر کسی گناہ، بڑی معصیت، کوئی بدکاری ہے، کوئی حرام کام ہے، اس کا ارتکاب کر رہا ہے اور عین اس لمحے اگر اسے موت آ دبوچتی ہے تو کیا خیال ہوگا آپ کا اس کے بارے میں؟ یہ جو ایک حرام کام کر رہا تھا، حرام کاری کر رہا تھا، شریعت میں وہ شے جس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں حرام ہے، اور اس کا ارتکاب کرتے ہوئے اگر اس کی جان نکلی تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اس کے بارے میں یہ کہے گا بڑی حسرتناک موت ہے. لیکن یہ کہ اسی کینوس کو اگر آپ پھیلائیں گے کہ ہم نے جانتے بوجھتے اگر کچھ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر دی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سراسر خلاف ہیں، جس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم فرما برداری والی زندگی نہیں بسر کر رہے بلکہ نافرمانی والی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جو بات میں نے کی تھی کہ ہماری زندگی کی جو ہارڈ ڈسک سمجھ لیجئے 24 گھنٹے کو اگر آپ ایک یونٹ بنا لیں تو اس کا بڑا حصہ وہ ہے کہ جو ہم صرف کرتے ہیں اپنی معاش اور معاشرت کے تحت. نماز کا کل دورانیہ کتنا بنے گا 24 گھنٹے میں؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ. باقی رات کا کچھ دورانیہ آپ نکال دیجئے آرام کے لیے جو وقف ہے. باقی صبح سے شام تک جسے آپ کہیے لدو اونٹ کی طرح اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے تو کس لیے؟ روزی کمانے کے لیے، اپنی معاش کے لیے. دن کے 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے لگا رہا ہے اس کام میں، تو ہارڈ ڈسک کا کتنا بڑا ایریا اس کا کور ہو گیا. لیکن اگر اس کی معاش میں حرام شامل ہے یا اس کی معاش جو ہے اس کی بنیاد میں حرام سے شامل ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ روش جو ہے یہ نافرمانی والی ہے یا فرما برداری والی ہے؟ پھر بین الانسانی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں معاشرت، سماجی روایات، معاشرتی رسومات. ہمارا دین ایک مکمل نظام ہے، ایک مکمل اکائی ہے، اور ہماری اگر معاشرت جو ہے اس میں وہ چیزیں موجود ہوں جو سراسر احکامات قرآن کے، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کے منافع، تو 2 اور 2 4 کے طرح کی باتیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہماری معاشرت کا بھی اکثر حصہ وہ ہے جو اسلام کی تعلیمات سے تضاد رکھتا ہے. اور یہی 2 چیزیں ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری جو 24 گھنٹے کی ایک ہارڈ ڈسک ہے اس کا بڑا حصہ کور کر رہی ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اس اعتبار سے کہ واقعتاً اسلام، جسے حقیقتاً اسلام کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر کاربند ہو جانا. دائرہ کار اور دائرہ اختیار کا میں نے ذکر کیا تھا، گھر کی 4 دیواری ہے، کسی کنبے کا جو بھی سربراہ ہے وہ اصل میں ایک حاکم ہے اس 4 دیواری کا. ایک چھوٹی سی، ایک ملی ریاست، چھوٹی سی ریاست، چھوٹی سی حکومت گھر کی 4 دیواری کے اندر اس کی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ اگر وہ مخلص ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ. یہ مخلص کا لفظ جو میری زبان پر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نام ہی نصیحت کا ہے، خیرخواہی کا ہے، خلوص کا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا قیل لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کے لیے وفاداری، اس کے ساتھ اس نے سلوک؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، یہ ایک اجتماعیت ہے، ایک ہی اکائی ہے. اور جو بھی آپ کے امام ہیں، جو فرما روا ہیں، جن کے ہاتھ میں ملکی اختیار کی زمانے کار ہے، ان کے ساتھ وہ اخلاص. اگر اللہ کے دین کے وفادار ہے تو ان کے ساتھ بھی وفاداری ہوگی، لیکن اللہ کے دین کے باغی ہے، سرکش ہے، تو پھر وفاداری نہیں ہوگی. پھر اخلاص کا تقاضا ہوگا کہ روکیے ان کو ان کے جرائم سے. فَلِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی اور نسخ و خیر کاہی کے جذبات رکھنا. دین تو نان بھی سکھائے. اب کوئی شخص اعتراض کر دے کہ اس میں تو نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ حج کا ذکر، تو وہ اس کی اپنی کج ذہنی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے. آگے اس تصویر کے اندر جو نقش و نگار آپ کو بھرنے ہیں، اس کے اندر جو رنگ اور نکھار آپ کو پیدا کرنا ہے، وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول اور ان کی کا اسوہ، یہ چیزیں تو نکھار پیدا کرنا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اگر یہ حق والے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے تو فتقوا اللہ ما استطعتم، سورۃ تغابن میں جو تمہارا دائرہ کار ہے، جو دائرہ اختیار ہے، اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر، فرما برداری کی حالت میں. تو یہ پہلی آیت ہی گویا کہ جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، دین کے تقاضے کیا ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اسلام کا مفہوم اصل میں ہے کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا تو ایک قانونی بات ہے نا، کل تک کوئی شخص کافر تھا، کل میں شہادت ادا کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن حقیقتاً اسلام کہتے کس نے ہیں؟ علامہ اقبال کا وہ شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا، چمی گوئے مسلمانم کے بلرزم کہ دان مشکلات لا ادارہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لرزہ طاری ہوتا ہے کہ اسلام کے معنی ہیں کیا، اپنے آپ کو صرف اللہ کی اطاعت میں دے دینا کتنا کٹھن کام ہے، ہم تو اپنے نفس کی اطاعت سے باہر آنے کو تیار نہیں، اللہ کی اطاعت کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تمہارا اپنا نفس۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، دو مقامات پر قرآن میں کہا گیا، کیا تم نے اس شخص کی حالت ذات پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خواہ وہ کتنا ہی کہتا پھرے کہ میرا معبود لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اپنے نفس کے تقاضوں کے سامنے اگر ہاتھ جوڑے کھڑا ہے تو اس کا معبود اللہ نہیں، اس کا اپنا نفس ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ حقیقی ایمان پیدا فرمائے کہ جو سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 102 کے جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کے صحیح تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر۔